اتوار 19 اگست کے سہربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ انڈیا کی ریاست کیرالا میں اس صدی کا بدترین سیلاب، 350 سے زیادہ افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر، کچھ علاقوں تک رسائی اب بھی مشکل۔
لوگ اس کو پہاڑ میں اور لینڈ سلائڈز میں پھنسے ہوئے، اس کے حال تھوڑا بہت خطرناک میں ہے، اس لیے تو اس کو نہیں پتا کیسے ریسکیو کرنا ہے، اس کو کیسے مدد سیکھنا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی ریاست کیرلا میں شدید سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 300,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں، جنہیں امدادی خیمہ بستیوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے کیرلا کے چیف سیکرٹری نے بتایا،
مور دین 300,000 پیپل ڈسپلیسڈ فرام
300,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جن کو امدادی خیمہ بستیوں، سکولوں اور دیگر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت پوری طرح سے متحرک ہے، متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے بحری، بری اور فضائی افواج کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کشتیاں، ہیلی کاپٹر سمیت دیگر ضروری ساز و سامان مہیا کیا گیا ہے۔
پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد قوم سے آج اپنا پہلا خطاب کر رہے ہیں۔ اس خطاب کی تفصیل آگے چل کر پروگرام میں سنیے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار 186 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کو 159 ووٹ ملے۔ عثمان بزدار نے منتخب ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں، پولیس کا نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے، کے پی کے ڈیزائن پہ جس طرح خان صاحب نے وہاں پہ محنت کی ہے اور اس کے ثمرات بھی ان کو آج ملے ہیں کے پی کے میں، تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم وہی طرز اپنائیں گے، کے پی کے ماڈل۔ لوکل گورنمنٹ ہیں، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہم سسٹم دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے جو ادارے ہیں، ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ان کی بیٹرمنٹ کرنی ہے، ہم نے ہر جگہ پہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی وفاقی کابینہ کل پیر کو ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے مطابق 21 رکنی کابینہ میں 16 وزیر اور 5 مشیر شامل ہیں۔ ایران میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے مقامی سطح پر تیار کردہ جنگی جہاز کو منظر عام پر لائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق ایران کے وزیر دفاع جنرل عامر نے کہا ہے کہ ایران دفاع کے قومی دن کے موقع پر جنگی جہاز کو سامنے لائے گا اور لوگ اس کو پرواز کرتے اور اس کے لیے تیار کردہ آلات کو دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران کی اولین ترجیح میزائل کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ ایرانی بحریہ کے مطابق امریکی فوج کے خطے میں موجودگی اور کشیدگی کے تناظر میں وہ اپنے ایک جنگی بحری جہاز پر جدید دفاعی نظام نصب کر رہی ہے۔
انڈین پولیس نے دارالحکومت دلی میں ایک 62 سالہ خاتون کو گرفتار کیا، جنہیں انہوں نے جرائم کی دیوی کا نام دیا ہے۔ بصیرن نامی خاتون پر الزام ہے کہ وہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ ایک جرائم پیشہ گروپ کی سرپرستی کرتی ہیں۔ ان کے خلاف قتل، بتاخوری اور منشیات فروشی کے 100 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے مفرور تھیں۔ ان کے بیٹوں میں سے بھی 3 کو گرفتار کیا جا چکا ہے، باقی یا تو مفرور ہیں یا ضمانت پر رہا ہیں۔ مشرق وسطی میں تازہ جھڑپوں کے بعد اسرائیل کے غزہ کے ساتھ ایک سرحدی راستہ بند کر دیا ہے۔ یہ راستہ پیدل سرحد عبور کرنے والوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ فراز ہاشمی۔
اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے شمال میں قائم ایرز سرحدی کراسنگ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ فیصلہ سرحد کے قریب فلسطینیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز غزہ کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ مارچ سے شروع ہونے والے ان مظاہروں کے بعد سے اب تک تقریباً 170 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے غزہ کو سامان کی رسد کے لیے راستہ کھول دیا تھا اور ایندھن اور ضرورت کی اشیاء سے لدے ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دے دی تھی۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی کے باعث گزشتہ ماہ یہ راستے بالکل بند کر دیے تھے۔
انڈونیشیا کے جزیرے لمبوک میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
یہ زلزلہ مشرقی لومبوک میں زمین سے صرف 7.5 کلومیٹر گہرائی میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر جاری تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خوف و ہراس میں لوگ گھروں سے باہر گلیوں میں نکل آئے، تاہم کسی جانی نقصان یا شدید زخمی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے قبل اسی علاقے میں 6.9 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 430 افراد ہلاک ہوئے تھے، ہزاروں مکانات، مساجد اور کاروباری عمارتیں منہدم ہو گئی تھیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انڈیا کی ریاست کیرالہ میں آنے والے صدی کے بدترین سیلاب سے۔ یوں تو پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا میں بارشیں اپنے ساتھ لینڈ سلائڈز اور سیلاب جیسی آفات لے کر آئی ہیں، لیکن برصغیر میں مونسون لگ بھگ ہر سال کہیں نہ کہیں تباہی ضرور لاتی ہے۔ اس سال انڈیا کی ریاست کیرالہ میں سیلاب سے اب تک 350 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے باعث مزید 33 افراد ہلاک ہوئے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
انڈیا کے شہر کیرلا میں بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں، تاہم مختلف علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد بارشوں کا سلسلہ اب رک گیا ہے، جس کے بعد امدادی ٹیموں کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے میں مدد ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اب بھی کچھ علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اب تک بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انڈیا کی فوج نے سیلاب سے متاثرہ جنوبی ریاست کیرلا میں ریسکیو آپریشن کو تیز کر دیا ہے۔ امدادی کاروائیوں میں سینکڑوں فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں، جنہیں کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد حاصل ہے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں افراد سیلابی پانی میں محصور ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے مکانوں اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ کیرلا شہر میں واقع تمام 44 دریاؤں میں پانی کی سطح کناروں تک پہنچ چکی ہے۔ انڈیا کے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ترجمان رندیپ کمار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں رہنا زیادہ محفوظ ہے۔
As of now, we don't feel any massive evacuation is required from any
فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کسی علاقے سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو کہ مضبوط اور 2 منزلہ گھر ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور ان کو خالی نہیں کرنا چاہتے۔ اب بنیادی ضرورت پانی اور خوراک کی کمی ہے۔ ہماری ٹیمیں خوراک، پانی، ضروری ادویات اور دوسری ضروریات کی چیزیں ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی ہنگامی طبی ضرورت یا کسی اور وجہ سے باہر آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پالاکڑ شہر کے پولیس انسپیکٹر یونی کرشنا نے اپنے علاقے میں آنے والے سیلاب کے بعد کی صورتحال بیان کرتے ہوئے بتایا،
اس علاقے میں تقریباً 80 مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد 600 سے 800 بڑے درخت گر چکے ہیں، بڑے پتھر اور سب کچھ وہاں ہے۔
اندازے کے مطابق 20 لاکھ افراد کو اب تک سیلاب زدہ علاقوں سے نکال کر عارضی خیمہ بستیوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ امدادی کیمپ میں موجود ان افراد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، وہاں بڑے بڑے سام تھے، اس کے علاوہ وہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسا سیلاب انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی بدھ کے شب کیرلا پہنچے، جہاں انہوں نے ریاستی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے علاوہ متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ خیال رہے انڈیا کی ساحلی ریاست کیرلا کی آبادی لگ بھگ 3.25 کروڑ ہے اور بارشوں سے ریاست کے بیشتر علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔
انڈیا کی ریاست کیرالہ میں صدی کے بدترین سیلاب کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازش فیض۔ زمینی صورتحال جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کیرالہ میں موجود بی بی سی تمل سروس کے نامہ نگار پروین اناملائی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے تازہ ترین صورتحال پوچھی۔
ابھی کا حال تھوڑا ٹھیک چل رہا ہے. آج دو دن سے بارش تھوڑا کم ہو گئی, بٹ پانی تھوڑا ریسیڈ ہونے کے وجہ سے ابھی ڈیتھ ٹول تھوڑا انکریز ہو گیا. آج 33 لوگ کا ڈیتھ کنفرم ابھی تک ہو چکے ہے. ابھی اس وجہ سے ٹوٹل ڈیتھ ٹول 357 پہنچ گیا.
اچھا, بٹ بارش 357 لوگ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں.
ہاں صحیح ہے سر.
اچھا یہ بتائیں کہ حکام کیا کہہ رہے ہیں صورتحال کے بارے میں.
سر آج ہمارا راشٹرپتی گورنر اور سی ایم کے ساتھ بات کیے, سچویشنز کیسے چل رہے ہیں, ریسکیو ایفرٹس کیسے چل رہے ہیں, سب اس کو پتا چل گیا. اور پھر اس نے ایک اشورنس دے دیا, پورا دیش اس کے سپورٹ میں ہے اور سب ایفرٹس مطلب فنڈز میں بھی اور ریسکیو ایفرٹس میں بھی سب اس کے ساتھ ہے. سو اس کو آرام تھوڑا مطلب اشورنس دے دیا پیپل اور اسٹیٹ کے لیے.
چلیں یہ وعدے تو انہوں نے کیے اور باتیں کہیں, یہ بتائیے کہ زمینی حالات کو اگر دیکھا جائے تو امدادی کاروائیاں کیسی ہیں اور کیسے چل رہی ہیں.
ابھی بہت آج دو دن سے بارش تھوڑا کم ہونے وجہ سے بہت تیز اور جلدی چل رہے ہیں. این ڈی آر ایف ٹیمس ٹوٹل 58 ٹیمس پورا 8 ڈسٹرکٹس میں ڈپلوئڈ ہو چکے ہیں. اس کے وجہ سے اس کے ساتھ ایئر فورس اور نیول ٹیمس پہنچ گیا تیزی سے, ہیلی کاپٹر سے پرائیویٹ کیریئرس کے سپورٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد آس پاس تمل ناڈو کے فائر فورس کے ساتھ بہت تیز سے ریسکیو ایفرٹس چل رہے ہیں. اس وجہ سے جلدی سب ریموٹ ایریاز میں کھانا پہنچنے کے لیے, پانی پہنچنے کے لیے سب اچھی طریقے سے چل رہا ہے. کیوں وجہ سے بارش تھوڑا کم ہو گئی, سو پیریار ندی کی پانی بھی تھوڑا کم فلو ہو رہا ہے, اس لیے تو ڈیم کا شٹرز تھوڑا نیچے پہنچ گیا.
لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو لوگوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے, زمینی حالات آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, کس طرح لوگ گزارا کر رہے ہیں؟
ابھی تھوڑا مطلب اربن لوکیشنز میں ہیں, آؤٹسکرٹس آف سٹی, وہ لوگ ابھی سرکشت اس کے پاس کھانا اور پانی پہنچ رہے ہیں. بٹ لوگ اس کو پہاڑ میں وہ لینڈ سلائڈس میں پھنسے ہوئے اس کے حال تھوڑا بہت خطرناک میں ہے, اس لیے تو اس کو نہیں پتا کیسے ریسکیو کرنا ہے, اس کو کیسے مدد سیکھنا ہے. بٹ ابھی لوکل سیوک باڈیز کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ ریسکیو ایفرٹس اس میں بھی اس کو بھی چل رہا ہے. اس کو پہاڑ کو کسی کو کوئی اچھے طریقے سے پتا ہے, اس کو ہیلپ مدد لے کے پولیس اور این ڈی آر ایف ٹیمس وہاں تیزی پہنچ رہے. ہم بھی دونوں بی بی سی رپورٹرز ہم بھی 4 دن سے ایک فلڈز میں پھنسے ہوئے تھے, ہوٹل میں تھے. ہوٹل والا ہم کو سرکشت دے دیا, 4 دن کھانا دے دیا, ہم کو بعد پانی دے دیا, ہم بھی سرکشت تھا, اس لیے تو لوگ کا مدد اچھا چل رہا ہے. دوسری بات بولنا ہے, یہاں کا فشرمین لوگ اس کا بوٹ لے کے سٹی کے اربن اور رورل جگہ لوری میں پہنچ کے اسی بوٹ سے لوگ کو مدد کر رہے ہیں. مطلب کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے مدد سیکھنے کے لیے, وہ بھی یہ فشرمین فوک نے ریسکیو کر دیا. آج مکھیہ منتری نے بولا فشرمین ہمارا اسٹیٹ کا آرمی ہے, ایسی خبر آ چکی ہے آج. دوسری ایک اور بات ایڈ کرنا ہے, گورنمنٹ نے کسی جگہ پہ فری وائی فائی دے چکے ہیں کیرل وائی فائی کا نام میں. اس وائی فائی سے آپ کی لوکیشن مارک کر سکتی ہے اور این ڈی آر ایف اور آرمی کی فیس بک اور ٹویٹر پیج ٹیگ کر کے آپ ریسکیو مانگ سکتے ہیں. اس لیے تو تیزی سے یہ ریسکیوز کرنے کے لیے اچھی وجہ سے چل رہے سر.
یہ تھے بی بی سی تمل سروس کے نامہ نگار پروین انملائی جو کیرالا میں آنے والے سیلاب کی تفصیلات بتا رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ پنجاب کی اسمبلی میں آج صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں. مزید تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے بات کی اور ان سے تازہ ترین تفصیلات پوچھیں.
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے سردار عثمان بزدار, ان کو وہ آج کامیاب ہوئے. ان کو 186 ووٹ ملے, جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حمزہ شہباز تھے جن کو تقریباً 162 ووٹ ملے. تو یہ جو ووٹوں کا تناسب ہے یہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنی کہ نشستیں دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایوان کے اندر رکھتی ہیں. اس مرتبہ کیونکہ ووٹنگ جو تھی وہ اوپن تھی, وہ ڈویژن کے ذریعے ہوئی, تو اس لیے اس کے اندر یہ چانسز کم تھے کہ اس کے اندر کوئی ہاؤس ٹریڈنگ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلی مرتبہ جب اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو 200 سے زائد ووٹ مل گئے تھے. اس کے اوپر نون لیگ جو ہے اس نے کافی شور کیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہاؤس ٹریڈنگ جو ہے اس کو ہوا دے رہی ہے اور اس کو دوبارہ اس روایت کو جو ہے وہ واپس لا رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے اوپر کافی تنقید کی گئی تھی اس کے بعد.
عمر یہ بتائیے کہ یہ سردار عثمان بزدار ہیں کون؟ لوگ ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں.
سردار عثمان بزدار کا تعلق بیسیکلی جنوبی پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل ہے تونسا شریف بھی اس کو کہتے ہیں. ان کا تعلق وہاں سے ہے اور ان کا جیسے کہ ان کا سر نیم بتاتا ہے بزدار, ان کا قبیلہ جو ہے وہ بزدار قبیلہ ہے. یہ ایک بلوچ قبیلہ ہے.
اچھا.
اور ڈیرہ غازی خان کا یہ جو ضلع ہے یہ مختلف قبائل کے اندر تقسیم ہے, جس کے اندر بڑے قبائل جو ہیں ان میں لغاری اور مزاری اور کھوسا اور یہ شامل ہیں, جبکہ جو چھوٹے قبائل گنے جاتے ہیں ان میں بزدار اور کیسرانی اور اس طرح کے دوسرے قبائل ہیں. تو یہ اس سے آئے ہیں اور انہوں نے پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے. سن 2013 میں یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے مگر اس مرتبہ یہ ہار گئے تھے. ان کے والد خود 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, اس لیے ان کا خاندان جو ہے وہ سیاست کے اندر تو رہا ہے.
اچھا.
اور یہ خود بھی بلدیاتی لیول تک یہ خود بھی سیاست میں اس سے پہلے رہے ہیں, یہ تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں. اور ان کی جو ایجوکیشن ہے, ان کے پاس سیاسیات کے اندر ایم اے کی ڈگری ہے اور انہوں نے لاء کے اندر بھی گریجویشن کر رکھی ہے. لیکن ان کے بارے میں جو زیادہ تر تجزیہ کار ہیں وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں جب ان سے بات کی جائے کہ ان کو کیسے منتخب کیا گیا, کیونکہ ان کا جو سیاسی ان کے قبیلے کا یا ان کے اپنی خاندان کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے اس علاقے کے اندر.
اچھا.
تو اس کے اوپر جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر دو صورتحال ہو سکتی ہیں ان کی نامزدگی میں. ایک تو یہ ہے کہ بعد میں جا کے اس کو تبدیل کیا جائے, یہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو.
اچھا.
اور دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ ایک نسبتاً کمزور وزیر اعلیٰ لایا جائے جس کو کہ باہر سے کنٹرول کرنا آسان ہو. تو یہ تو اب وقت بتائے گا کہ اس پہ سے کیا ہوتا ہے.
پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تفصیلات بتا رہے تھے لاہور سے نامہ نگار عمر دراز. پاکستان تحریک انصاف نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کیوں چنا؟ یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں صحافی اور تجزیہ کار بےنظیر شاہ سے پوچھا.
میرے خیال سے اگر آپ عثمان بزدار صاحب سے بھی یہ پوچھیں گے کہ ان کو کیوں وزیر اعلیٰ کے لیے چنا عمران خان صاحب نے, تو شاید ان کو خود بھی نہیں یہ پتا ہوگا.
اچھا.
اگر آپ ان سے جب بھی ان کے ابھی تک میڈیا انٹرویوز ہوئے ہیں انہوں نے زیادہ تر یہی کہا ہے کہ مجھے تو مطلب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے, وہ بھی ایسے صوبے کے جو سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکلی امپورٹنٹ آپ کا صوبہ ہے. میرے خیال سے تو کیا کہتے ہیں, اور اس میں ٹائم بھی بہت لگا, بہت دیر لگی. اگر پی ٹی آئی اتنی شور تھی, اگر عمران خان صاحب خود بھی اتنے شور تھے کہ انہوں نے انہیں کو چننا ہے ان کے حلقے کی وجہ سے, تو پھر وہ پہلے ہی نام دے دیتے. لیکن اتنا ٹائم بھی لگا تو میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے. میری کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی تھی آف دا ریکارڈ اور بیہائنڈ دا سینز ان سے بات ہوئی تھی, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ خود پرسنل ایک ڈیسیجن لی ہے.
اچھا.
اور اس پہ اپنی اہلیہ سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ ڈیسیجن لی ہے. اس کے ان کے پیچھے موسٹ لائکلی کوئی اور ہوگا, 2-3 لوگ ہیں جن کا نام آ رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے, ایک علیم خان صاحب کا نام آ رہا ہے.
اچھا.
تو ان کے پیچھے میرے خیال سے کوئی اور ہوں گے, سینئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو بیسکلی حکومت جو ہے پنجاب کی وہ چلائے گی.
لیکن ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہی کہ عثمان بزدار کو اس لیے بھی وزیر اعلیٰ بنایا یا اس عہدے کے لیے چنا گیا کیونکہ ان کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے اور وہ مسائل کو بہتر سمجھ سکیں گے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟
اس طرح تو بہت سے پسماندہ کیا کہتے ہیں حلقے ہیں اور ایریاز ہیں, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں. ساؤتھ پنجاب کافی ایک بیکورڈ سا ایریا ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈیولپمنٹ کے حساب سے. تو اگر لیکن اگر عثمان غزال صاحب کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم پتہ بھی کریں تو یہ دیکھیں وہ دو دفعہ ناظم رہ چکے ہیں ڈی جی خان سے اور ان کے جو والد تھے وہ تین دفعہ ایم پی اے بن چکے ہیں وہ بھی ڈی جی خان سے بلکہ ایک دفعہ تو وہ دونوں کیو لیگ میں تھے جس کی حکومت تھی 2002 سے لے کر 2007 تک. تو اگر وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں اپنے حلقے میں جہاں پہ ایکچولی جب ہم نے پتہ کرایا ہے تو وہاں پہ ایکچولی الیکٹریسٹی نہیں ہے, صحیح سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی, کالجز نہیں ہے, بہت وہ ایکچولی رورل ایریا ہے. لیکن اس کا پھر رسپانسبلٹی صرف اس کی رسپانسبلٹی تھوڑی سی عثمان غزال صاحب اور ان کی فیملی پہ بھی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس اپرچونیٹیز تو تھیں کچھ کرنے کے لیے.
یہ نام اتنا بڑا نہیں ہے سردار عثمان غزال کا, ان کا تجربہ نہیں ہے, اب ان کو منتخب کر لیا گیا ہے اور وہ اب اس پوزیشن میں ہیں. تو ایک ایسے صوبے میں جہاں ویسے ہی اگر آپ دیکھیں تو سیاسی طور پر بڑے بڑے نام ہیں, تو کیا یہ پھر کامیاب ہو سکیں گے؟
آپ تو یہ دیکھیں گے کہ ہم دیکھنا پڑے گا کہ وہ پانچ سال اپنا کرتے ہیں ٹرم کمپلیٹ, یا پھر جیسے کچھ افواہیں ابھی پھیلی ہوئی ہیں کہ شاید وہ کچھ مہینوں کے لیے ہیں, جیسے کہتے ہیں ایک میک شفٹ سی ایم ہے, اس کے بعد ان کی جگہ کوئی اور آئے گا جو ایکچولی حکومت چلائے گا صوبے کی. تو یہ بھی ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن ان کا تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کیونکہ ان کی ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے, جنوری میں انہوں نے فائل کی تھی سپریم کورٹ میں اپنی نااہلی کے خلاف. تو ابھی وہ ریویو پٹیشن کی کب ڈیٹ لگتی ہے, وہ کب فیصلہ آتا ہے, کیونکہ بائی الیکشن تو آپ کے اکتوبر میں ہے پروونشل اور کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے. تو اب وہ دیکھنا ہے کہ ان کی وہ تب تک ان کا فیصلہ کیا آتا ہے. تب تک علیم خان صاحب ہیں جو میرے خیال سے کچھ میٹرز ان ہینڈ لے کے شاید پیچھے سے دیکھیں, وچ آئی ڈونٹ تھنک اتنا کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہے کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا تجربہ بھی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا, تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید اس کو اس پیچھے سے ان کو ڈرائیو کرے, بٹ وہ خود مجھے نہیں لگتا کہ صوبہ چلا سکیں گے یا بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے. ابھی تک تو مجھے ایسا انہوں نے کوئی ایسا کوئی بیان بھی نہیں دیا جس سے آپ کو لگے کہ ہاں کی کوئی پریپریشن ہے, کوئی پلاننگ ہے.
پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر بات کر رہی تھیں لاہور سے صحافی اور تجزیہ کار بینظیر شاہ. ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوئی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
جام کمال نے بلوچستان کے 16ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آج شام گورنر ہاؤس کوئٹہ میں حلف لیا. گورنر محمد خان چکزئی نے ان سے حلف لیا.
میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں,
میں جام کمال خان سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
جام کمال اس سال کے اوائل میں بلوچستان کی سطح پر بننے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے پانچ جماعتی اتحاد کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. تاہم ان کو نواز لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے بھی ووٹ دیا تھا. حالانکہ نواز لیگ کے مرکزی رہنماؤں کا یہ الزام ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے افراد نے پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. حلف لینے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جام کمال کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کیا جائے گا.
کہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اگر بی این پی مینگل نے اٹھائے تو بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ایجنڈا ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. ہم اس کے لیے کام کریں گے, وفا کے ساتھ کریں گے, اداروں کے ساتھ کریں گے, ایک طریقہ کار بنائیں گے, لیکن ہم نے ایک نظام بھی چلانا ہے.
جام کمال اگرچہ خود پہلی مرتبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, تاہم جام آف لسبلا کے خاندان سے بننے والے وہ تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں. ان سے قبل ان کے والد جام یوسف فوجی عامر پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعلیٰ رہے, جبکہ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں ان کے دادا جام غلام قادر بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
محمد کاظم سے آپ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور ان کے حلف کے بارے میں تفصیلات سنی. پروگرام میں آگے چل کر ہم آج وزیر اعظم عمران خان کی قوم سے پہلے خطاب کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ خطاب اب سے کچھ دیر میں پاکستان میں سنا جائے گا, لیکن اس وقت میں آپ کو bbcurdu.com پر کچھ فیچرز کے بارے میں بتاتا چلوں. اس وقت یہاں ہماری ایک فیچر ہے قیامت سے قیادت تک، جو مصنفہ اور کالم نگار آمنہ مفتی کا لکھا ہوا ہے، کافی دلچسپ کالم ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیں۔ اس کے علاوہ نئے وزیراعظم کے حوالے سے چند ایک کافی دلچسپ کالمز موجود ہیں، نئے پاکستان کے پہلے 100 دن کیسے ہوں گے، اور وزیراعظم کے سامنے توقعات کا پہاڑ ہے۔ یہ سب مواد ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رول ساؤنڈ کیمرہ ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا،
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے،
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائی واہ بھائی واہ۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
ایشین گیمز 2018 میں پاکستانی فٹ بال ٹیم نے 44 سال بعد کوئی فتح اپنے نام کرتے ہوئے گروپ میچ میں نیپال کو 2-1 سے شکست دے دی ہے۔ آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم کا پلڑا شروع سے ہی بھاری تھا، پاکستانی کھلاڑی شہباز یونس نے اون گول کر کے نیپال کو برتری دلا دی تھی۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور 55ویں منٹ میں محمد بلال نے گول کر کے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا، جبکہ کھیل کے 72ویں منٹ میں صدام حسین نے گول کر کے ٹیم کو 2-1 کی سبقت دلا دی، جو کہ ٹیم کی فتح کا سبب بنی۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان نوٹنگھم میں جاری 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ کے دوسرے دن انڈیا نے 229 رنز بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ اس کے جواب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے، لیکن اسے آغاز میں ہی 2 اہم وکٹوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ آج اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ دنیا کے پہلے کھلاڑی بن جائیں جس نے 1000 ٹورنامنٹس کے دوران اپنے لیے تمام یعنی 9 ماسٹرز ٹائٹل جیتے ہوں۔ آج ہی ان کا مقابلہ سنسناٹی ماسٹرز کے فائنل میں روجر فیڈرر سے ہوگا۔ 5 بار کے رنر اپ سربیا کے کھلاڑی جوکووچ نے سیمی فائنلز میں کروشیا کے میرین چلچ کو شکست دی تھی، جبکہ روجر فیڈرر کے حریف بیلجیم کے ٹینس اسٹار ڈیوڈ گوفن سیمی فائنل میں کاندھے کی تکلیف کا شکار ہو کر ریٹائر ہو گئے تھے۔ ٹینس میں ہی سنسناٹی ماسٹرز کے خواتین کے فائنل میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ کا مقابلہ کیکی برٹن سے ہوگا۔ سیمونا ہیلپ سیمی فائنلز میں بیلاروس کی آریانا سابالنکا کو بآسانی شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہیں، جبکہ 26 سال کی کیکی برٹنز 2 بار کی ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کوویٹوا کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ سکی ہیں۔ اور فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج 3 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ برنلے اور وٹفرڈ کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے میچ میں مینچسٹر سٹی ہڈرسفیلڈ آمنے سامنے ہوں گے، اور آج کا تیسرا میچ برگٹن اور مینچسٹر یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی، اور اس وقت bbcurdu.com پر ہمارے نامہ نگار ظفر سید کا ایک کالم لگا ہوا ہے، ایک فیچر لگا ہوا ہے، کافی دلچسپ ہے۔ چنگیز خان کروڑوں کے باپ مگر اپنے بیٹے کے نہیں۔ اگر آپ بھی اس کی تفصیلات جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ سیربین کا نصف آیا ہے، سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے۔
انڈیا کی ریاست کیرلا میں شدید سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 300,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان عہدہ سنبھالنے کے بعد اب سے کچھ دیر بعد قوم سے اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ عثمان بزدار پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی وفاقی کابینہ کل پیر کو ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھائے گی۔ ایران میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے مقامی سطح پر تیار کردہ جنگی جہاز کو منظر عام پر لائیں گے۔ انڈین پولیس نے دارالحکومت دلی میں ایک 62 سالہ خاتون کو گرفتار کیا۔ وہ قتل، بتاخوری اور منشیات فروشی کے 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ یہ اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔
عمران خان کی ٹیم نے ورلڈ کپ 1992 میں جیتا۔ 92 کا ہندسہ 9 اور 2 کا مرکب ہے۔ 9 اور 2 کو جمع کیا جائے تو 11، اور 11 کو 2 سے ضرب دی جائے تو 22۔ عمران خان 22 برس کی سیاسی جد و جہد کے بعد پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان نے 17 اگست کو نئی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا، یعنی جنرل ضیاء الحق کی موت کے ٹھیک 30 برس پورے ہونے پہ۔ عمران خان نے 18 اگست کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، یعنی جنرل پرویز مشرف کی سبکدوشی کے ٹھیک 10 برس پورے ہونے پہ۔ اب بس ایک اور عدد پار ہو جائے تو بات بن جائے، یعنی 5 برس کی آئینی مدت عہدہ مکمل ہونے کا مرحلہ۔ 21 وزرائے اعظم تو یہ دورانیہ مکمل نہ کر پائے۔ ہمارے مشفق بزرگ شکیل عادل زادہ جب بھی کسی تقریب عقد میں شریک ہوتے ہیں تو نکاح کے بعد قاضی صاحب کی مناجات کے درمیان ایک دعا ضرور زیر لب بانگتے ہیں، یا اللہ یہی شادی کامیاب کر دے۔ میری بھی عمران خان کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ یہی وزیر اعظم 5 برس کا دائرہ مکمل کر کے ایک اور تاریخ رقم کر دے۔ کل کا تو نہیں معلوم، مگر آج ہر پیمانہ بظاہر عمران خان کے حق میں ہے۔ گزشتہ دور کی نسبت فوجی قیادت اور نوزائیدہ حکومت ایک پیج پہ ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ اور نومولود حکومت کے مابین اختیاراتی حد بندی پہ کوئی غلط فہمی نہیں۔ بظاہر چیلنج بڑے ہیں، مگر کوئی چیلنج ایسا نہیں جو انہونا ہو۔ بھلا کون سی ایسی حکومت ہے جسے خزانہ بھرا ملا؟ کون سی ایسی حکومت ہے جسے افغانستان، بھارت اور امریکہ جہیز میں نہ ملے ہوں؟ کون سی ایسی حکومت ہے جسے امن و امان کا سنگین مسئلہ درپیش نہ رہا ہو؟ اور کون سی ایسی حکومت ہے جس کے کام عددی قوت آئی ہو؟ ظفر اللہ جمالی حکومت 1 یا 2 ووٹوں پہ ٹکی رہی جب تک ٹکنے دیا گیا۔ عمران خان کو تو 4 ووٹوں کی اکثریت سے قائد ایوان چنا گیا ہے۔ ویسے بھی جہاں 2/3 اکثریت بھی کسی حکومت کے کام نہ آ سکے، وہاں یہ بحث ہی بے معنی ہے کہ کون سی حکومت کتنے ووٹوں پہ کھڑی ہے اور کب تک کھڑی رہے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، لہٰذا سینٹ میں تحریک انصاف کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی قانون سازی میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ البتہ حاسد یہ بے پرکی اڑا رہے ہیں کہ اوپر اسٹیبلشمنٹ، نیچے نیب اور درمیان میں پیپلز پارٹی کا سندھ ہو تو پھر افہام و تفہیم کی بس کے ڈنڈے سے لٹکے رہنا ہی فراست ہے۔ رہی مسلم لیگ نون و متحدہ مجلس عمل پہ مشتمل حزب اختلاف، اگر سابق اسمبلی کے تقابل میں دیکھا جائے تو حجم کے اعتبار سے یہ ہے تو بظاہر چھوٹا موٹا ہاتھی، مگر اس وقت مہاوت کے قابو میں ہے۔ اس حزب اختلافی ہاتھی کی چال بتاتی ہے کہ گنے برابر سے ملتے رہیں تو یہ بچوں کو ریاستی چڑیا گھر کی سیر کراتا رہے گا، غصہ آیا بھی تو 1-2 چنگھاڑ سے زیادہ کا نہ ہوگا، بہت ہوا تو سونڈ میں پانی بھر کے سامنے والے پہ زور کی پھوار مار دے گا، یا کچھ دور اپنے ہی زور پہ دوڑتا چلا جائے گا اور دیوار کے قریب پہنچ کے پھر سونڈ ہلانے لگے گا۔ مگر کیا عمران حکومت کو اپنے بنیادی انتخابی ایجنڈے پہ عمل درآمد کے لیے فری ہینڈ ملے گا؟ جب تک ٹیکس اصلاحات یا بین الاقوامی قرض کے نتیجے میں حاصل ہونے والی آمدنی سے خزانے کی حالت کچھ عرصے کے لیے بہتر نہیں ہو جاتی، تب تک یقیناً فری ہینڈ ملے گا۔ ویسے بھی لمڈوں کا کام ہے چولہا بنانا، چاول بھگونا، پیاز سرخ کرنا، کفگیر چلانا اور دیگ کو دم دینا۔ جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو تیار دیگ پہ خاندان کا بزرگ اس قسم خالو، پھوپھا یا ماموں ہی بیٹھتا ہے تاکہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اس مرحلے پہ فری ہینڈ نہیں، تجربے کار ہاتھ ہی کام آتا ہے، ورنہ بدتمیز چھوکروں پہ بزرگوں کا ہاتھ چھٹتے دیر تھوڑی لگتی ہے۔
وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا۔ اب وقت ہوا ہے آپ کی خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج آغاز کر رہے ہیں
جی، آغاز تو آج ہوگا عید مبارک سے، کیونکہ عید الاضحیٰ کا دینان پہنچا ہے۔
جی یقیناً، تو ہم سب سامعین کو بقرا عید یعنی بڑی عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں قبول ہوں اور مرادیں بر آئیں۔ ویسے عارف، اس عید کے کتنے نام ہیں؟ بڑی عید، بقرا عید، عید قربان، عید بقر، اور اخباروں میں بقرا کو کینچی والی قاف سے کیوں لکھتے ہیں؟
دیکھیے، وہ لفظ بقر ہے، بقر جس کا مطلب ہے گائے یا بیل، چونکہ ان جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اسی نسبت سے عید بقر کہلاتی ہے یہ۔
میرا خیال تھا کہ بکرا ذبح کرنے کی وجہ سے اسے بکرا عید کہتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے، اور اس خیال میں حرج بھی کیا ہے، نئے الفاظ اسی طرح بنتے ہیں اور ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ بھی اسی طرح ہوتا۔
بہرحال قربانی بکرے کی ہو یا اونٹ کی، مقصد تو اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کو پیش کرنا ہے۔
اگر عید پہ کافی گفتگو ہو چکی ہو تو اب ذرا خطوں کی طرف آ جائیے۔
بالکل جناب، یہ سارا ڈھیر ختم کرنا ہے آج۔
جی، اور اس ڈھیر کی چوٹی پہ پڑا ہے ماسٹر حق نواز کا خط۔
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں، میں دریائے ستلج کے کنارے بستی ماڑی قطب میں رہتا ہوں، قریب ترین ڈاک خانہ یہاں سے 18 کلومیٹر دور ہے۔ شہر کا چکر مہینے میں ایک بار ہی لگا سکتا ہوں، اور جب وہاں جاتا ہوں تو آپ کے نام 2-3 خطوط بھی ڈالاتا ہوں، جن میں سے آپ ایک خط غالباً بذریعہ قرعہ اندازی منتخب کر لیتے ہیں اور باقی خطوں کو غیر اہم قرار دے کر ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ خط بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے باری آنے میں دیر لگتی ہے۔ اس کا حل تو آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ خطوں کے پروگرام کا وقت بڑھا دیجئے، لیکن آپ مانتے ہی نہیں۔ میری تجویز ہے کہ اگر وقت بڑھانا ممکن نہیں تو خطوں کی محفل ہفتے میں 2 بار منعقد کیجئے۔
وقت بڑھانا تو واقعی ممکن نہیں حق نواز صاحب، لیکن یہ ہفتے میں 2 بار والا حل ہم ضرور حکم بالا تک پہنچا دیں گے۔
ویسے انہوں نے ایک تیسرا حل بھی تجویز کیا ہے۔
وہ کیا بلا؟
لکھتے ہیں، جو کڑوے کسیلے سامعین آپ کو جلی کٹی سناتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بھی پریشان کرتی ہیں، ایسے تمام خطوط ردی میں پھینک دیا کریں تاکہ خطوں کی تعداد کم ہو سکے۔
تجویز تو اچھی ہے، لیکن اس کی زد میں آپ بھی آ جائیں گے حق نواز صاحب،
کیونکہ محمد اسلم آرزو کے بعد سب سے زیادہ جلی کٹی آپ ہی سناتے ہیں۔
جی، تو فنون برطرف حضور، اگر ہم تنقیدی خطوط کو خارج کر دیں تو پھر ہر بار چند جھوٹے خوش آمدی خطوط ہی شامل محفل ہوا کریں گے۔
تعمیری تنقید تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اور عارف، یہ اگلا خط ہے تعلقہ مہر سے، نیاز علی جتوئی کا۔
اچھا، کیا لکھتے ہیں؟ او اچھا، نیاز علی جی بھائی، انہوں نے تو کئی برسوں کے بعد ہمیں یاد کیا۔
جی ہاں، پچھلے 1.5-2 برس میں تو ان کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں، میں ویسے تو 1983 سے آپ کا لسنر ہوں، لیکن خط لکھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، کیونکہ
کیا وجہ بتائی ہے خط نہ لکھنے کی؟
کیونکہ میں ایک انتہائی غریب آدمی ہوں۔
اچھا اچھا تو پھر یہ حال ہی میں غریب ہوئے ہوں گے، کیونکہ دو برس پہلے تک تو بہت خطوط آتے تھے ان کے۔
لیکن غربت کا مکتوب نگاری سے کیا تعلق ہے؟
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو جتوئی صاحب آپ ہمیں بیرنگ خط بھیج دیا کریں، اگر ہم تک پہنچ گیا تو جواب بھی مل جائے گا آپ کو۔
اچھا ہوا آپ نے لفظ استعمال کیا، میں اکثر سوچتی تھی کہ جو لفافہ بغیر ٹکٹ لگائے بھیج دیا جاتا ہے اسے بیرنگ کیوں کہتے ہیں، رنگ کا ٹکٹ سے کیا تعلق؟
ہاں گڈ کوسچن، اصل میں یہ انگریزی کا لفظ ہے بیرنگ، جس کا یعنی پوری فریز ہے کہ بیرنگ پوسٹیج، دوسرے لفظوں میں کہ ڈاک کا خرچ واجب الادا ہے۔ تو عوام کی زبان میں آ کر جیسے انگریزی کا اسٹیمپ جو ہے وہ اشٹام بن گیا، اس طرح بیرنگ کا لفظ جو مقامی طور پر وہ بیرنگ میں تبدیل ہو گیا۔
تو جتوئی صاحب کے خط کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس لفظ کی وضاحت ہو گئی۔ اب جتوئی صاحب نے ڈھائی برس کے بعد خاموشی توڑی ہے، تو امید رکھنی چاہیے کہ مکتوب نگاری کا سلسلہ اب منقطع نہیں ہوگا۔
تو پھر اگلے خط کی طرف بڑھیں۔
جی بالکل، جیک آباد سے اسلم بروہی لکھتے ہیں، جب ہمارے ملک میں موبائل فون کا چلن عام ہوا تو لوگ کہنے لگے اب تو سب کچھ ہمارے فون میں موجود ہے، ہمیں الگ سے ریڈیو کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 10 برس میں ریڈیو سننے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔
جی ہاں بروہی صاحب، ویسے تو فون پر ریڈیو کی نشریات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سماعت کے دوران کسی کا فون آ جائے تو پھر بدمزگی ہوتی ہے۔
اسی لیے فون کو اپنا کام کرنے دیجیے اور ریڈیو کو اپنا۔
اچھا یہ سبز رنگ کا وکالت نامہ کہاں سے آ گیا؟
جی اس وکالت نامے کی پشت پر ہمارے نام ایک خط لکھا گیا ہے۔
واہ، یعنی خالی کاغذ کو استعمال کرنے کی بہترین مثال ہے یہ تو۔ ہم ہر روز ایسے سینکڑوں ہزاروں کاغذ ضائع کر دیتے ہیں جن کی صرف ایک سائیڈ استعمال شدہ ہوتی ہے۔
تو ہم کفایت شعاری کے اس مظاہرے پر ایڈوکیٹ حاکم علی کھنڈ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے مکتوب میں وہ رقم دراز ہیں،
یعنی خط میں وہ لکھتے ہیں۔
جی ہاں مجھے بھی اردو آتی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی اردو مولا جاری رکھیے۔
وہ لکھتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ چند گنے چنے منظور نظر مکتوب نگاروں کو اہمیت دیتے ہیں اور نئے مکتوب نگاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا میں کئی ہفتوں سے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ اسلم بروہی، اسلم آرزو، رانا طارق جاوید، ماسٹر حق نواز اور طاہرہ صدیقی کے سحر سے آزاد ہی نہیں ہوتے۔
یقین کیجئے کھنڈ صاحب، ہم آپ کے سحر میں بھی اتنے ہی مبتلا ہیں جتنے دوسروں کے سحر میں۔ ہمارے لیے تمام سامعین برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ خطوں کا انتخاب اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ اسے سن کر یا اس کا جواب سن کر زیادہ سے زیادہ سامعین مستفید ہو سکیں۔
خط میں آگے چل کر حاکم کھنڈ صاحب لکھتے ہیں، کیا عدل اور انصاف کا ایک ہی مطلب ہے؟ اور اگر ایک ہی مطلب ہے تو پھر عدل و انصاف سے کیا مراد ہے؟
یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے ایڈوکیٹ صاحب۔
وہ قانونی پہلو کی بات نہیں کر رہے، لسانی پہلو کی بات کر رہے ہیں۔
اچھا تو پھر گزارش ہے کہ انصاف کا لفظی مطلب ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یعنی نصف نصف کرنا، اور کسی گھوڑے یا خچر پر جب اس طرح بوجھ لادا جائے کہ اس کی پیٹھ کے دونوں جانب برابر کا وزن ہو تو اسے عدل کہتے ہیں عربی میں۔
گویا دونوں لفظوں کا مطلب تقریباً وہی ہے۔ تو پھر کھنڈ صاحب پوچھتے ہیں کہ عدل و انصاف سے کیا مراد ہوئی، انصاف اور انصاف؟
جی یہ خوش بیانی کا ایک طریقہ ہے جو اردو اور فارسی میں بہت استعمال ہوتا ہے، بلکہ اکثر آریائی زبانوں میں اس کا چلن موجود ہے۔
اچھا، جیسے قد و قامت، تندرست و توانا، خوش و خرم، رنج و غم، شان و شوکت۔
جی ہاں، ان سب مراقبات میں دیکھیے کہ دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن زور دینے کے لیے دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔
آپ نے کہا کہ دیگر زبانوں میں بھی یہ چلن موجود ہے، تو مثلا کیا انگریزی میں بھی اس طرح کے مراقبات موجود ہیں؟
جی ہاں، سپک اینڈ سپین، نیٹ اینڈ کلین۔
سامعین آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
ایران میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے مقامی سطح پر تیار کردہ جنگی جہاز کو منظر عام پر لائیں گے۔ ایران کے وزیر دفاع جنرل عامر حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانی شہری آئندہ بدھ کو جنگی جہاز کو فضاؤں میں دیکھ سکیں گے۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز نے ایرانی خبرساں ایجنسی فارس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل عامر نے کہا ہے کہ ہم دفاع کے قومی دن کے موقع پر جنگی جہاز کو پیش کریں گے اور لوگ اس کو پرواز کرتے ہوئے اور اس کے لیے تیار کردہ آلات کو دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران کی اولین ترجیح میزائل کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ خیال رہے کہ ایران کی جانب سے حالیہ دنوں جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے اعلانات ایک ایسے وقت کیے جا رہے ہیں جب امریکی صدر کی جانب سے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید تلخ ہو گئے ہیں اور خلیج میں ایرانی اور امریکی بحریہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن قبل بدھ کو ایران کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ایرانی بحریہ نے پہلی بار مقامی سطح پر تیار کیے گئے دفاعی نظام کو بحری جنگی جہاز پر نصب کیا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے ایرانی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل حسین خانزادہ کے حوالے سے کہا کہ کم فاصلے پر مار کرنے والے دفاعی نظام کمند کے ساحلی اور سمندری تجربات کامیاب رہے ہیں اور یہ نظام ایک جنگی بحری جہاز پر نصب کر دیا گیا ہے اور دوسرے جنگی جہاز پر جلد نصب کر دیا جائے گا۔ کمند امریکی خودکار مشین گن کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کی بڑی گولیاں میزائل کو تباہ کرتی ہیں۔ عالمی پابندیوں اور اسلحہ خریدنے پر پابندی کے باعث ایران نے بڑے پیمانے پر اسلحہ مقامی سطح پر تیار کیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کے مقامی سطح پر تیار کردہ اسلحہ جدید مغربی اسلحے کے مقابلے کا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کمن دفاعی نظام اس وقت فعال ہو جاتا ہے جب کوئی بھی شے جنگی جہاز سے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں آ جائے اور 1 منٹ میں 4,000 سے 7,000 گولیاں فائر کرتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایرانی ایویشن کور کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری فوج نے ہیلی کاپٹروں پر نصب میزائلوں کی رینج کو 8 کلومیٹر سے بڑھا کر 12 کلومیٹر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز پر پاسداران انقلاب نے تصدیق کی تھی کہ ایران نے خلیج میں جنگی مشقیں کی تھیں اور ان مشقوں کا مقصد ایران پر ممکنہ حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیاری تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی تصدیق کی تھی کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ کی موجودگی میں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ یاد رہے کہ ایرانی فوج کی خصوصی دستوں کے کمانڈر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کے پاس جو کچھ ہے ایران اسے تباہ کر دے گا۔ میجر جنرل قاسم سلیمانی نے کہا کہ امریکہ نے جنگ شروع کی ہے اور اسلامی جمہوریہ اسے ختم کرے گا۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر کی اس ٹویٹ کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کبھی بھی امریکہ کو دھمکی مت دینا۔
ایران میں تیار کردہ جنگی جہاز کے بارے میں خبر کی تفصیلات پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ اداکار فہد مصطفیٰ نئی نسل کے ان فنکاروں میں سے ہیں جن کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور ایک بڑی تعداد میں ان کے مداح ہیں۔ عید کے موقع پر فہد مصطفیٰ کی 2 فلمیں لوڈ ویڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی ریلیز ہو رہی ہے۔ فہد مصطفیٰ لندن میں بی بی سی کے نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس آئے اور ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
میں تمہیں ایک ڈیل دیتا ہوں، موٹر سائیکل نکلی ہو تیری، گاڑی نکلی تو میری، تم میرا راز رکھو اور میں تمہارا، لیکن بیٹا سلینا کو تم سے شادی میں کرنے نہیں دوں گا۔
کملے ہیں جی سارے، رب کی مرضی نہیں سمجھتے، آج اندھیرے میں آپ کے آنسو چمکے ہیں جو صرف میں نے دیکھے۔
فہد مصطفیٰ، اگر آپ کو عید پہ فلم دیکھنی ہوتی
جی
کون سی فلم پہلے دیکھتے؟
یار میں سچ بتاؤں، میں آپ کو، کیونکہ لوڈ ویڈنگ میری سولو فلم ہے اور اس کا چلنا نہ چلنا ڈیپینڈ ہی سارا میرے اوپر کرتا ہے، میں دیکھنا چاہوں گا لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے اس فلم کو لے کے، بیکاز اٹس این انٹیلیجنٹ فلم۔ اب ہم نے ایک کہانی اس میں سنانے کی کوشش کی ہے، ناٹ دیٹ کہ وی آر لیکچرنگ اینی بڈی یا کسی کو بور کرنے کے لیے آئے، اٹس اے فن بیسڈ فلم، بڑی رومانٹک ایک جرنی ہے ایک کپل کی، بڑی مزیدار سی چیز ہے۔
آپ کی رومانٹک فلم نہیں آئی نا اتنی،
میری اتفاق سے یہ ان دونوں فلموں میں آپ کو رومانس دیکھنے کو ملے گا۔
رنگیا میں رنگیا عشق چھ رنگیا،
تو اگر میرے اندر ہے
الگ الگ قسم کا رومانس،
الگ الگ قسم کا رومانس۔ اچھا میرا رومانس از ویری کیوٹ رومانس، دیکھیں وہ والا ہم نہیں کر سکتے،
آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے،
نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس میں دونوں میں جو یہ لڑکیاں میرے ساتھ کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں نا سیٹس پہ، اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ वो आपको पता लग जाता है कि ये हमारा हीरो किस टाइप का रोमांस करना चाहता है।
हाँ, एक्टर इन लॉ में भी जो रोमांस था वो बड़ा हेजिटेंट,
बड़ा एग्जैक्टली हाँ। तो उस तरह से ढका छुपा सा, और फिर लॉर्ड वेडिंग जिस तरह की स्टोरी है बड़ी सिंपल लव स्टोरी है वो, और बड़ी ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है। इट्स नॉट अबाउट इंस्टा ट्विटर फेसबुक वाला मोहब्बत नहीं है, इतनी मॉडर्न मोहब्बत नहीं है, वो आंखों से आंखों वाली
गाँव की कहानी है,
गाँव की कहानी और सिंपल कहानी है। ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे हैं, एक पोलियो एजेंट है महविश इसके अंदर, और मेरा भी बड़ा एक डिसेंट सा कैरेक्टर है,
सॉरी
सॉरी टाइम, लेकिन यह है कि जाहिल नहीं है कैरेक्टर्स, बट हाँ एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड नहीं है इतने ज्यादा, देयर अ लिटिल सिंपलर, उनकी खुशियां छोटी सी हैं, उनके मसले छोटे से हैं, तो उस टाइप की चीज है, लोगों को मजा आएगा।
मैं माहिरा का जब इंटरव्यू कर रही थी
जी,
तो आपने पढ़ा था?
जी मैंने कुछ हेडलाइनर्स तो पढ़ी थी उन, हाँ, जो मेरे काम की थी,
आपकी काम की थी हाँ। तो अब माहिरा को बाजी क्यों कहते हैं?
अरे मैं माहिरा को बाजी ऐसे ही कहता हूँ, मेरी आदत है कि मैं किसी को बेटा कह देता हूँ, किसी हाँ, को बाजी कह देता हूँ हाँ, तो मैं अपनी बीवी तक को बेटा कह देता हूँ घर पे। मैं
आपको सच बाजी ना कहे, निकाह टूट जाएगा।
रियली? अच्छा,
पता नहीं आपको वो उस्मान पीरजादा समीना पीरजादा का वो ड्रामा उन्होंने किया था टीवी पे, तलाक हुई थी तो
लोगों ने खड़ा कर
दिया, नाउ दे लिविंग इन सिन बिकॉज़ वो तलाक हो रही
हाँ। लोगों के पास कितना प्यारा टाइम है,
बहुत टाइम है।
लेकिन मुझे आइडिया नहीं हुआ कि शायद उसको ऐसा लगता था कि मैं उसकी एज की वजह से इस तरह की बात करता हूँ या पता नहीं, तो मैंने इसलिए मैंने कहा
अच्छा, नहीं मुझे नहीं,
मैंने इस तरह कोई ऐसा
ये बात तो नहीं थी ना,
नहीं थी ना ऐसी कोई बात हाँ। मुझसे तो छोटी है,
मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
आपने इंटरव्यू किया उसका, मुझे थोड़ी पता।
उसने सिर्फ कहा मुझे बाजी क्यों बोलता है।
मी एंड माहिरा वी हार्डली सी ईच अदर, हमारा बहुत नहीं है इस तरह का, और वैसे भी मैं इनसे भी नहीं मिलता हूँ, बाकी जितनी हमारी एक्ट्रेसेस है सेट सेट्स पे मुलाकात होती है उसका, और मेरा इत्तेफाक बस ये हुआ
अपनी बीवी से क्लैरिफिकेशन कर,
मेरी बीवी को पता है, इट्स जस्ट दैट के उसने और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में करने थे जो नहीं हो पाते, कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो कुछ
दो एम्स तो आपके हो गए हैं
जी,
मावरा महविश, अब माहिरा भी हो ही जाए।
मैं चाहूंगा माहिरा के साथ हम कुछ ऐसा करें जो कि वाकई बॉक्स ऑफिस पे चले।
अच्छा, इस फिल्म पे आ जाते हैं जवानी फिरनी आनी
जी।
लॉर्ड वेडिंग में ज्यादा देखना चाह रही हूँ।
अच्छा,
मगर जहाँ तक आपका कैरेक्टर का है,
आई
लव योर कैरेक्टर जवानी फिरनी आनी, वो जो बिल्कुल उस किस्म का बंदा है ना, वो जो लड़कियों को कहे हाँ यू आर द ओनली वन और फिर दूसरी लड़की के साथ भाग जाए,
दिस मैन इज अमेजिंग #liargo,
उस किस्म का
बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैं आपको बताऊं, वासे ने लिखा बहुत अच्छा है ये मेरे लिए कैरेक्टर, और मुझे उसकी अच्छी बात ही लगती है कि वो सेट्स पे वो आपको इम्प्रोवाइज करने की बड़ी इजाज़त, मतलब इम्प्रोवाइज वो खुद साथ बैठ के करा रहे होते, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप राइटर के साथ ही बैठ के चेंजेस वेंजेस भी करें, नॉट दैट कोई चेंजेस मैं सजेस्ट करता हूँ, मिलके कलेक्टिव एक बात होती है। लेकिन जो केमिस्ट्री हम चारों की रही है फिल्म में, ये मैं आपको बताऊँ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जब हम सेट्स पे ये चीज़ कर रहे थे, इट्स बिकॉज के उनको भी एक, मुझे लगता है कि मेरा एक्टिंग स्टाइल प्रॉब्ली जो है जिस तरह से मैं एक्टिंग करता हूँ उनको वो बात समझ आ रही थी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन रिएक्शंस गोइंग ऑन जो कि स्क्रिप्ट में शायद नहीं भी थे, विजुअली उस तरह की चीज़ें नहीं भी थी जो हमने कर ली, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। मैंने मजाक में ये फिल्म कर दी थी, मैं आपको सच बताऊँ, और ये सबको पता भी है बात,
क्योंकि आप लेते ही नहीं है पैसे फिल्म के।
देखिए बात पैसों की भी नहीं है, बात यह कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं फिल्म तब अच्छी कर सकता हूँ जब मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, और मेरे मसाइल ये ना हो कि मेरे पैसों का क्या हुआ या मेरे कितने दिन लग रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं इन चक्रों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आई वांट टू एन्जॉय माय एक्टिंग, बाकी सारी चीज़ें मैं करता हूँ जिससे मेरी जिंदगी।
अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था नदीम के,
मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नदीम के साथ, नदीम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नबील, नबील जो है वो एक जिसे कहें कि नाराज हसीना टाइप डायरेक्टर है, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो सेट्स पे उसको कोई भी चीज़ अगर नहीं तो हो रही होती ना, तो वो एक उसकी शक्ल पे आ जाती है बात। ऑन द अदर हैंड नदीम के साथ एक बड़ी ईज रहती है,
सुना है बड़ा काम है,
बड़ा काम मतलब पता ही नहीं लगता
हाँ।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका एक्टिंग स्टाइल आपके डायरेक्टर को अच्छा लगे, क्योंकि मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी जिंदगी में काम किया है, आप सेट पे कुछ भी कर रहे होते हैं उनकी शक्ल ठीक ही नहीं होती है, आप देख रहे होते हैं, तो फिर वो आप भी बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस डायरेक्टर के साथ काम करें जो आपको पसंद करता है।
एक्टर्स के भी ईगो होते हैं।
ईगोस की भी बात नहीं है, मुझे आज भी नबील बताता है کہ کیا کرنا ہے, دیکھ فہد ایسے کرنا. میں اس کو یہاں تک بولتا ہوں, نبیل یار تو کیسے بولنا چاہتا ہے یہ لائن, کیونکہ بننا تو بھی ایکٹر چاہتا تھا, بن نہیں پایا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تو وہ مجھے سینز پڑھ پڑھ کے مجھے بھیجتا ہے,
ہر فلم میں ایک اپنا شارٹ ڈال دیتا,
شارٹ بھی ڈال دیتا ہے, اور وہ مجھے ریکارڈ کر کے اور مجھے بھیجتا ہے کہ یار دیکھو سم تھنگ آن دیز لائنز میں اس طرح سے مطلب وہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں ہمیشہ اس کو میسج بھیجتا ہوں, اگر یہ میں نے ایسے بول دیا نبیل تو فلم برباد ہو جائے گی جیسے تم بول رہے
ہو. اچھا مجھے جو بات اچھی لگی ہے کہ دیکھیں دو فلمیں آپ کی آ رہی ہیں, آل رائٹ, یہ دو کیریکٹرز بالکل فرق, ایک بالکل بدماش قسم کا ہے اور ایک جو بالکل بھولا سا ہے,
ایبسولیوٹلی
ہے نا, تو اس میں ذرا وہ ڈفرنس لگتا ہے. مگر سلمان خان کی فلم آئی ٹیوب لائٹ, ٹھیک ہے, اس میں وہ بہت بھولا قسم کا اس کا کیریکٹر, نئی چلی فلم,
بالکل
بیکاز لوگ نہیں دیکھنا چاہتے.
یہ بھولا نہیں ہے کیریکٹر, میں آپ کو بتاؤں, ہی از جسٹ اے سمپل گائے, مطلب وہ چلاک نہیں ہے لیکن وہ بے وقوف بھی نہیں. ہم نے اتنے شارپ کیریکٹرز اور اتنا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہمیں سمپلسٹی بے وقوفی لگتی ہے. یہ ایک انتہائی
گہری بات کر,
میں سچ بتا رہا ہوں, یہ بہت ہی سمپل, بہت ہی تمیز کا ایک اچھا خاصا آدمی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ بس ویسا نہیں ہے کہ جیسا لڑکیاں آج کل شاید دیکھنا چاہتی ہوں کہ بہت تیز ہونا چاہیے, اور تیزیاں نہیں ہیں اس کے اندر, بٹ اوور آل ہی ہیز ایموشنز. بڑے بڑے فیصلے یہ اپنی کہانی کے اندر لے گا جو کہ ایک مرد بڑے طریقے سے اس کو لینے چاہیے جس طرح کے, تو ایسا کوئی بیوقوف نہیں ہے, یہ اٹس ناٹ اے نرڈ کا کیریکٹر یا کچھ اس طرح کا کیریکٹر نہیں ہے.
مہوش اور میں ریسنٹلی وی اسٹارٹڈ فالوئنگ ایچ ادر آن ٹویٹر, تو ابھی میری ان سے بڑی
ہو رہی ہے
بات چیت. مجھے غصہ بڑا آ گیا تھا مہوش پہ نہیں, کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ مہوش کو گالیاں
جی
اور تہمتیں اور اس قسم کی جو چیز ہے ٹویٹر پہ سب کی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, ماہرہ کا بھی ہوتا ہے, ایوری بڈی فیسز اٹیک, مگر جس قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں جو مہوش کو ملتی ہیں, مے بی انہوں نے وہ بلی کر لیا تو اس کے بعد پیپل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.
بالکل,
تو میں نے ایک بندے کو بالکل ڈانٹ دیا کہ مطلب کس قسم کی بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں, اور لوگوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, مہوش حیات اسٹار ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ مہوش نے شی آلسو ٹویٹڈ بیک ٹو می, شی سیز کہ اس قسم کی مساجنی ہم ہر روز فیس کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل فرق نہیں پڑتا. کیسے ہو سکتا ہے؟
بالکل فرق پڑتا ہے. میں مہوش کو بھی یہ بات کہتا ہوں, میں باقی سارے اپنے فیلو ایکٹرز کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو اگر دور رکھیں گے تو آپ بڑے ایک سین, جسے آپ کہیں, حالت میں رہیں گے. دیکھیں ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کام کے بارے میں بات کریں, سب سے بڑی بات ہے. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے آج
فہد, ویسے آپ کو اور میل سٹارز کو اس قسم کی چیز فیس نہیں کرتی؟
نہیں جی, ملتی ہے, ہمیں نہیں ملتی تو ہماری بیویوں کو ملتی ہے جی, ہمارے بچوں کو ملتی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ
لوگ آپ کی بیویوں,
عجیب عجیب
بچوں کے بارے
عجیب عجیب باتیں ہو جاتی ہیں, آپ نے مطلب کہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں سم تھنگ پرسنل, جو پہلے سٹارز بڑے لمبا چلتے تھے, جو 40-40 سال کے کریئرز تھے, اٹ واز اونلی بیکاز کہ ان کا ایک ڈسکنیکٹ تھا آڈینسز کے ساتھ. آڈینس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یار کیا چل رہا ہوگا ان کی زندگی میں. دیکھیں انسان کی زندگی میں اچھے برے فیزز آتے ہیں, آپ کے موڈ سوئنگز آتے ہیں, آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. فیس بک, ٹویٹر, یہ آپ کی پلس کو اتنا طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر عام آدمی کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آج فہد مصطفیٰ کا جو ہے وہ موڈ کس ٹائپ کا ہے, یا آج فیفی صبح اٹھی ہے تو کس طرح کا,
آج صبح اٹھی ہے فہد مصطفیٰ پہنچا نہیں ہے فیفی,
وہی میں بات دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ آپ کو پتا ہے بات, تو یہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسا ہی چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے اتنی انفارمیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا مجھے ایسا
تھوڑا ڈسٹینس رکھنا چاہیے,
ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے ہر بات پہ کامنٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے, اور موسٹلی برا ہی ہوتا ہے. تو میں ایک ایکٹر ہوں, میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں ہر اس بات پہ اپنا فیڈ بیک دوں. یار میں نہیں دینا چاہتا, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن, میری رائے کیوں میٹر کرتی اتنی زیادہ بھائی, میں آیا ہوں
بیکاز یو آر فہد مصطفیٰ.
بٹ دین میں اس لیے تو نہیں تھا اس کام میں, میرا کام تھا کہ میں ایکٹنگ کرتا.
بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ فیمس ہو جائیں
کیونکہ ان کے پاس وہ کام نہیں ہے, سب سے بڑی بات یہ. دیکھیں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے دو دو پروجیکٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کیا ہم کس کی بات کریں, روڈ ویڈنگ کی بات کریں یا جے پی این اے کی بات کریں؟ میں آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کے اسٹارز ایسے دیکھتا ہوں جن کے بارے میں صرف اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ آج انہوں نے کسی گانے پہ لپ سنگ کر کے ویڈیو لگا دی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. مطلب از دیٹ ریئلی سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ؟ آپ اپنے آپ کو اتنا سستا بیچ رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں کسی بھی گانے پہ, چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ پاکستانی آپ دو لپسنگ کر کے اور آپ ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, واٹ از دس؟ یہ تو آپ کے ٹیلنٹ کی توہین ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور کچھ آج میں نے ناشتے میں یہ کھا لیا تھا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے.
اچھا فہد, آپ سے گلا یہ ہے کہ دو تین انٹرویو میں نے آپ کے کر لیے ہیں,
جی
کوئی اسکینڈل نہیں ہوتا, کوئی مطلب کچھ
اللہ کا شکر
آرڈر تو دو,
کیوں چاہتی ہیں ایسا کچھ
نہیں, مطلب کوئی ایسی چیز میں آپ سے پوچھوں فہد وہ کون تھی اس قسم کی چیز, ہے نا, مطلب کچھ تو ہو نا.
یہ سوال آپ ہمارے سعید سے پوچھے, مجھ سے نہیں, میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کم ہی ہوتے, میں آن سکرین.
بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اڑنے کو سنگ تیرے.
اور اس کے ساتھ ہی سربین بھی اختتام کو پہنچا. خالد کرامت کو اجازت دیجیے. آخر میں نازیہ گلزار سے خبروں کا خلاصہ.
انڈیا کی ریاست کیرالا میں شدید سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ 300,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں. پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج قوم سے پہلا خطاب کریں گے. یہ خطاب پاکستانی وقت کے مطابق شام 8 بجے ہونا تھا, جبکہ اب اطلاعات ہیں کہ یہ خطاب 9:30 پر ہوگا. عثمان بزدار پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. نئی وفاقی کابینہ کل پیر کو ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھائے گی. ایران میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے مقامی سطح پر تیار کردہ جنگی جہاز کو منظر عام پر لائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.